الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی نشست میں گفتگو کروں گا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات موصوف سے متعلق اور وقت میں برکت رہی تو پھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق کچھ معروضہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے ابراہیم سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اب رحیم یعنی مہربان باپ یا مہربان والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کہنے کی کیا وجہ ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں اور اپنے شہر کے بچوں پر بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ شفیق تھے، اس لیے آپ کو ابراہیم کہا گیا۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حاکم اور بحقی اور دیگر محدثین نے نقل کیا کہ مسلمانوں کے وہ بچے کہ جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، ان کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں۔ اب بھی قیامت تک جتنے مسلمانوں کے بچے بچپن میں وصال کر جائیں گے، ان کی پرورش حضرت ابراہیم فرمائیں گے اور ان کی اہلیہ فرمائیں گے۔ اس وجہ سے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ آگے گفتگو آئے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی اکیلے کھانا نوش نہیں فرمایا، بلکہ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تین تین میل کا فاصلہ طے کرتے، اپنے گھر سے تین میل تک دور جاتے اور مہمان لے کر کے آتے، اپنے ساتھ بٹھاتے، وہ بھی کھانا کھاتا اور آپ بھی کھانا کھاتے، اتنے زیادہ مہمان نواز حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مسعود۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا نوش فرمانے، کھانا تناول فرمانے بیٹھے، کوئی ساتھ نہیں تھا، اٹھے اپنے گھر سے باہر نکلے اور ایک شخص کو لے آئے کہ جس کی عمر تقریباً 70 سال کے لگ بھگ تھی، یوں سمجھیں کہ وہ ضعیف اور بوڑھا آدمی تھا۔ اسے لے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ادھر وہ شخص۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا چاہا، روٹی ٹوڑی شوربے میں بھگو کے ابھی منہ میں ڈالنا چاہتے تھے تو دیکھا آپ نے کہ سامنے جس شخص کو مہمان لائے تھے اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، یعنی بسم اللہ شریف نہیں پڑھی، اور اس نے بغیر بسم اللہ پڑھے روٹی کو توڑا، شوربے میں بھگو کے جب منہ میں ڈالنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے سے کھانا اٹھا لیا۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے، اللہ کے بندے ہو، اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا، معاذ اللہ کہ میں اللہ کو نہیں جانتا، میں تو آنکھ کی پرستش کرتا ہوں یا میں تو سورج کی پرستش کرتا ہوں، مجھے آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا اٹھایا، فرمایا کھڑو نکلو یہاں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ یہاں سے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ وحی آئی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ابراہیم باوجود یہ کہ یہ کافر، لیکن ہم اسے 70 سال تک کھلاتے رہے، ہم جانتے ہیں یہ ہمیں خدا نہیں مانتا، معبود نہیں مانتا، لیکن ہم اسے 70 سال تک کھلاتے رہے اور تم اسے 2 لقمے نہیں کھلا سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، اسے تلاش کیا اور واپس لے کر کے آئے۔ وہ کہنے لگا، پہلے تو آپ نے کہا کہ چلے جاؤ اور اب آپ خود مجھے لے کے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے وحی سنائی کہ میرا رب مجھ سے فرماتا ہے کہ ابراہیم باوجود کہ یہ کافر تھا، ہم 70 سال تک اسے کھلاتے رہے، تم 2 لقمے نہیں کھلا سکے۔ بس بات میں وہ اثر تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کے قدموں میں گر گیا اور زار و قطار رونے لگا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ مجھ جیسا کوئی لئیم نہیں ہے اور تجھ جیسا کوئی کریم نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس حد تک مہمان نوازی فرماتے کہ تین تین میل دور حضرت ابراہیم چلے جاتے. اور آج ہم سب کا حال, مجھ سمیت ہم سب کا حال یہ ہے, ہم تو چاہتے نہیں کہ مہمان گھر پہ آئے, ہم تو چاہتے نہیں کہ بالخصوص اس وقت مہمان آئے کہ جب کھانے کا وقت ہو, ہمارا دل گوارا نہیں کرتا. اتنی محنت سے پکایا ہماری بیویوں نے, اب آ کر کے یہ مہمان کھا جائے گا. یاد رکھو میں نے گزشتہ نشست میں بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں, کسی کو کوئی بھی نہیں کھلا سکتا, کھلانے والی ذات اللہ کی ہے, پلانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے لوگوں کے نصیب لکھ دیے ہیں, جس کے مقدر میں جو ہوگا وہ کھائے گا. کروڑ پتی آدمی کبھی دال چاول کھا رہا ہوتا اور کبھی غریب آدمی دیکھیں کہ چکن کھا رہا ہوتا, یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے. تو مہمان کو عزت دینے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں. مہمان سے پیار و محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب عید کے ایام آنے والے, بے شمار لوگ آئیں گے آپ کے مہمان بن کر کے, تو اسے آپ عزت دیں. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ اس کی خدمت میں پیش کریں, یقیناً اس سے پیارے مصطفیٰ خوش ہوں گے اور اللہ کی ذات خوش ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اتنے زیادہ مہمان نواز. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے حضرت ابراہیم کو ابراہیم کہا جانے لگا. بعض اہل علم نے کہا کہ ابراہیم یہ اصل میں ابرم تھا جس کے معنی ہیں بزرگ. چونکہ سارے ادیان میں سارے مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ہے, اور آج بھی دنیا کے تمام مذاہب کا آپ مطالعہ کریں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سارے مذاہب والے لوگ عزت کرتے, مشرکین بھی عزت کرتے. ہندوستان میں اگر آپ ہندوؤں سے پوچھیں جو ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اور تھوڑا بہت ان کے متعلق جانتے ہیں, وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرتے. تو ابراہیم ابرم سے بنا کہ جس کے معنی بزرگ ہیں. تو سارے مذاہب میں سارے ادیان میں حضرت ابراہیم کی عزت ہے, اس وجہ سے حضرت ابراہیم کو ابراہیم کہا جانے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام ایک مشہور تفسیر روح المانی, ان کے مصنف نے کہا کہ ان کی والدہ کا نام متلی تھا. ابن کثیر نے کہا کہ ان کی والدہ کا نام شافی بنت نمر تھا, شافی تھا, شافی ان کی والدہ کا نام. حضرت ابراہیم کے والد محترم کا نام طارق ابن ناخور تھا. تا الف را اور خا, تا الف را خا, طارق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام تھا. مفسرین کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے 1709 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے, اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2300 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین پہ جلوہ گر ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شہر بابل میں پیدا ہوئے. بعض نے کہا کہ بابل کا ایک قصبہ جس کا نام کوفی, اور بعض نے کہا کہ بابل کا ایک قصبہ جس کا نام کونی, اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی. یہ بستی کہاں پہ واقع ہے؟ تو پرانے دور کے مفسرین فرمایا کرتے تھے کہ یہ بستی بغداد شریف اور کوفے کے درمیان میں واقع ہے, اس لیے اس بستی کو اس دور میں کوفی کہا جاتا تھا یا کونی کہا جاتا تھا, اور آج کے دور میں اس کے نام جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں. تفسیر قزائن العرفان بہت مشہور تفسیر ہے, ان کے مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش امواس کے علاقے مقام سوس میں ہوئی. تو اس پر مفسرین کا اختلاف ہے کہ پیدائش آپ کی کہاں پر ہوئی, لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ شہر بابل میں آپ پیدا ہوئے, اور شہر بابل کے کس قصبے میں پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بے شمار ہیں, میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ساری باتیں جو یقیناً آپ کی نالج میں اضافے کا سبب بنیں گی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی فضیلت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد، یعنی حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے ان کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ایک خوبی یہ، ایک فضیلت یہ، ہر آسمانی دین میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور اطاعت، یہ دوسری فضیلت، ہر دین اور مذہب والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں، یہ تیسری فضیلت، حضرت ابراہیم کی یاد قربانی ہے، یہ چوتھی فضیلت ہے، حج کے ارکان یہ یادگار، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ہے، یہ پانچویں فضیلت ہے۔ کعبہ کو جو آج موجودہ شکل میں موجود ہے، اسے اس شکل دینے والے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات مسعود ہے۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کیا، آج ساری دنیا کے مسلمان اس پتھر کی طرف رخ کرتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی شان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ اس کی طرف قیام اور سجدے ہونے لگ گئے، کہ جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، آج بھی الحمدللہ موجود ہے، کعبہ شریف کے بالکل ساتھ موجود ہے، ہر مسلمان اس کی زیارت کرتا ہے۔ اور اس کی خوبی یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ شریف کو تعمیر کرنے لگے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اینٹیں وغیرہ لا کے دینے لگے، حضرت ابراہیم گارا لگا کر اینٹوں کو لگانے لگے، اب جب دیوار اونچی ہونے لگی، ظاہر سی بات ہے جب دیوار اونچی ہو تو نیچے پھر کسی اور اونچی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ اکبر، حضرت ابراہیم جس پتھر پہ رونق افروز، جس پتھر پہ کھڑے ہوئے، وہ پتھر حضرت ابراہیم کے قدموں کی برکت سے خود بخود اونچا ہونے لگ گیا، اور جب کعبہ شریف تعمیر ہو گیا تو یہ پتھر واپس اپنی شکل میں آ گیا، پتھر نے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات لے لیے، کہ جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ لوگ عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد ٹھیک بالکل اس کے سامنے دو رکعت نمازیں نفل جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت میں لباس فاخرہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوگا۔ اب اس میں اہل علم کی بحث کہ پہلے حضور کریم علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا، اور بعض نے کہا کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا اور بعد میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ کافروں نے، اس دور کے جو مشرکین تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین حق کی خدمت کر رہے تھے، دین کا کام کر رہے تھے، تو ڈرانے کے لیے بہت سارے شیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چھوڑ دیے۔ شیر دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کی طرف پہنچے، مشرکین یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی معاذ اللہ چیر پھاڑ کر دیں گے، لیکن شیر سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے، اور سارے شیروں نے سجدہ کیا، اور سارے شیر حضرت ابراہیم کے مبارک پاؤں کو چاٹنے لگ گئے۔ تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں میں ایک خوبی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو چیزیں شروع ہوئیں اس کو بھی آپ ذہن میں رکھتے چلیں۔ ختنہ کا رواج حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں شروع ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کا حکم ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء و مرسلین آئے وہ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، اور حضرت ابراہیم کے بعد میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم جب ملا ختنہ کا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی ختنہ کی، اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر، شریفہ مفسرین فرماتے ہیں کہ 80 سال تھی، 80 سال کی عمر شریفہ، اور ختنہ کا حکم مل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی حکم ملا، ذرا بھی تاخیر نہیں کی، فوراً آپ نے ختنہ کرنے کے لیے ایک آلہ اٹھایا اور اس کے ذریعے سے اپنی ختنہ کی۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے ابراہیم، اتنی جلدی کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ذرا برابر بھی دیر نہیں کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ختنہ کی، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھتے چلیں، بہت ساری باتیں چونکہ دوران مطالعہ آتی ہیں، تو تو وہ دماغ میں انسان کے بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ بات بھی سن لیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے جو بالغ ہو چکا، مثلا اس کی عمر 20 سال ہو، 25 سال ہو، 30 سال ہو، 50 سال ہو یا 80 سال ہو، آج کے دور کے اندر اگر کوئی مسلمان اسلام قبول کرے گا تو اس کی، کوئی کافر اگر اسلام قبول کرے گا آج کے دور میں، تو اس کی ختنہ کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ختنہ کرنا سنت ہے اور شرمگاہ اپنی دکھانا کسی کو یہ حرام ہے۔ تو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کی ختنہ کا، کافر اگر اسلام قبول کر لیتا ہے اور ختنہ اس کی نہیں ہوئی، حالانکہ آج کے دور کے اندر یہ جتنے کرسچن ہیں یہ بھی ختنہ کراتے ہیں، بالفرض اس کی ختنہ نہیں ہوئی اور وہ بالغ ہے، تو اس کے ختنہ کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ختنہ سنت ہے اور شرمگاہ دکھانا جو ہے یہ حرام ہے۔ ہاں، اب وہ ختنہ کیسے کرے، اب وہ ختنے کا طریقہ سیکھ لے، آج کل تو بہت آسان ہو گیا، ایک خاص قسم کی رنگ ہے جو بچے کو پہنا دی جاتی ہے اور پھر ایک دو دن کے بعد وہ رنگ خود ہی جو ہے وہ ٹوٹ کے گر جاتی ہے اور خود جو ہے وہ ختنہ ہو جاتی ہے۔ اس طریقہ کار کو سیکھ لے کہ اس سے بھی وہ اپنے آپ کی خود ختنہ کر سکتا ہے، ایک بات تو یہ۔ یا بعض فقہ کرام فرماتے ہیں، اب فقہ کا مسئلہ ہے اور بتانے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، فقہ کرام فرماتے ہیں یا پھر کسی ایسی ڈاکٹر یا نرس مسلمان سے شادی کرے کہ جس کو ختنہ کرنا آتی ہو، تو بیوی اس کی اپنے شوہر کی ختنہ کر سکتی ہے، باقی کوئی اور اس کی ختنہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس طریقے کا معاملہ ہو جائے تو آپ مسئلہ جو صاحب پوچھنے آئے تو اس کو بتا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ختنہ کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ختنہ آپ کی عمر شریفہ کے 13ویں سال، حضرت اسماعیل 13 سال کی عمر کے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ختنہ ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 7ویں دن ختنہ ہوئی، اور رسول کریم علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کی 7ویں روز جو ہے وہ ختنہ کرائی۔ یہاں پر بعض اہل علم نے یہ بات بھی لکھی تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ سب سے پہلے اگر کسی انسان کے بال سفید ہوئے تو وہ شخصیت کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ سب سے پہلے سر کے بال اور داڑھی کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفید ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ناخون ترشوائے، شروع کیا اس رواج کو، ناخون کو کاٹنا، مونچھوں کو درست کرتا، مونچھیں آپ نے کٹوائیں اور زیر ناف کے بال دور کرنے کو آپ نے اس پر بھی کام کیا اور لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ باتیں فرض تھیں، لیکن پیارے آقا کے دین میں یہ باتیں سنت ہیں کہ ان باتوں کو کرنا جو ہے، ان کاموں کو بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ سب سے پہلے پاجامہ کس نے پہنا، تو سب سے پہلے پاجامہ پہننے والی شخصیت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مسعود ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے پاجامہ استعمال کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے پاجامہ استعمال کیا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے پاجامہ استعمال کیا یا نہیں کیا، اس پر ایک بحث ہے، لیکن مختصر اتنا بتاتا ہوں کہ حضور کریم علیہ السلام نے زندگی میں تہمت شریف استعمال کی۔ ہاں، حضور کریم علیہ السلام نے غالباً مکے یا مدینہ شریف میں ایک جگہ سے پاجامہ خریدا، اب اسے حضور نے پہنا یا نہیں پہنا اس پر ایک بحث ہے، لیکن سرکار نے اپنی زندگی مبارکہ میں تہمت شریف کو استعمال کیا۔ تو آج میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ تہمت شریف کو، یہ تہمت جو ہے، اس کو بھی رواج دینے کی کوشش کریں، اس کو بھی پہنے، اس نیت سے پہنے کہ ہمارے آقا نے پہنی ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی جو ہے وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالوں کو کلر کیا، یعنی مہندی سے اپنے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کلر کیا۔ یہ محراب، یہ ممبر جو آپ کو نظر آتا ہے مساجد کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ممبر بنایا، سب سے پہلے ممبر حضرت ابراہیم نے بنایا اور اس پر رونق افروز ہو کر کے حضرت ابراہیم نے خطبہ دیا۔ سب سے پہلے عصا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ سب سے پہلے جہاد بھی اگر کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کہ جب رومی کافر آپ کے بھتیجے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کو اغوا کر کے لے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاد کر کے ان کو چھڑایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شیر مال اور پراٹھوں کا رواج ہوا۔ آج جو ہم شیر مال اور پراٹھے کھاتے ہیں یہ آج کے دور کی ایجاد نہیں ہے، یہ چیز حضرت ابراہیم کے دور میں بھی موجود تھی۔ مفسرین کی باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے ملنے کو رواج دیا، جو ہم عید کے دن یا ویسے بھی ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، اس کا رواج حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا اور بہت خدام دیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی خدمت کی. سب سے پہلے سرید کا استعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور انبیاء کرام کی اگر آپ سیرت ناس کو اٹھا کے پڑھیں تو حضرت ابراہیم ہوں یا ہمارے پیارے آقا ہوں، انہوں نے سرید کو استعمال کیا. سرید کس کو کہتے ہیں؟ سرید کہتے ہیں کہ آپ شوربہ تیار کریں اور روٹی کے ٹکڑے کر کے اس کے پیسز کر کے آپ شوربے میں ڈال دیں، اور جب وہ بالکل گیلی ہو جائے اور شوربہ سک کر لے تو آپ ایک ایک اٹھا کر کے اسے کھائیں. بڑا مزیدار کھانا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم بھی پسند فرماتے تھے، سرکار نے بھی پسند فرمایا. میں آپ سے کہتا ہوں آپ پیزا کھائیں میں منع نہیں کروں گا، برگر کھائیں میں منع نہیں کروں گا، ٹکے کباب روٹی کھائیں میں منع نہیں کروں گا، لیکن کبھی یہ چیزیں بھی کھائیں اور اس نیت سے کھائیں کہ ہمارے آقا کھایا کرتے تھے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑے سخت امتحان لیے گئے، اور یہ بات ہے کہ جو اللہ کا جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان پھر ویسا ہی ہوتا ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ جتنا میں اللہ کے راستے میں ستایا گیا کوئی نبی اور رسول اتنا اللہ کے راستے میں نہیں ستایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی چاند اور سورج سے، پیدا ہونے کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش ہوئی. یہ بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، انشاءاللہ تعالی کبھی اس پہ گفتگو ہوگی. سلطنت نمرودی سے مقابلہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور حضرت ابراہیم اس میں کامیاب ہوئے. حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان. لاڈلے فرزند کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، اس کو پورا کیا، یہ بھی حضرت ابراہیم کا امتحان. اللہ کے راستے میں ترک وطن کرنا پڑا، وطن کو چھوڑ دیا، یہ بھی حضرت ابراہیم کا جو ہے وہ امتحان. اپنی پیاری اہلیہ اور ننھے شہزادے کو تنے تنہا بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ گئے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان. تو جتنے امتحانات لیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، الحمدللہ حضرت ابراہیم سارے امتحانات میں کامیاب ہوئے. سارے امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوئے. اب ایک بات اور جو بہت اہمیت کی حامل ہے اس کو سن لے، اور بالخصوص وہ طالب علم جو کالجز اسکولز اور یونیورسٹیز کے ہیں وہ یہ بات سن لے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے. اگر آپ اس کو اٹھائیں، عرب کنٹریز میں آپ چلے جائیں اور سرکار کا شجرہ مبارکہ بھی آپ اٹھائیں تو اس میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر لکھا جاتا ہے، اور بعض لوگ دو نام لکھتے ہیں آزر اور طارق. یہ بات ذہن میں رکھ لیں جتنے طالب علم ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا نام طارق تھا، تا الف را اور خا. حضرت طارق پکے مومن تھے، پکے مسلمان تھے. آزر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام تھا. آزر مشرق تھا، آزر بت پرست تھا، آزر بت گر تھا، وہ بت کو بنایا کرتا تھا، وہ بتوں کو بیچا کرتا تھا. آزر حضرت ابراہیم کے والد کا نام نہیں ہے، طارق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام ہے. لوگوں نے دھوکہ کھایا. کس وجہ سے دھوکہ کھایا؟ کہ عربی زبان میں اب کا اطلاق جہاں والد پر ہوتا ہے وہیں پر اب کا اطلاق چچا پر بھی ہوتا ہے، کہ چچا کو بھی جو ہے وہ اب کہہ دیا جاتا ہے. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ چچا کو اب کہا گیا اس لیے حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. حضرت ابراہیم کے والد کا نام طارق، پکے مومن اور پکے مسلمان. کوئی پوچھے کہ اس کی دلائل کیا ہیں، میں دو تین دلیلیں آپ کے ذہن میں بٹھا دیتا ہوں. پہلی دلیل تو یہ کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، میرے آبا و اجداد میں کوئی بھی کافر اور مشرک نہیں، سب کے سب پکے مومن اور مسلمان. یعنی حضور کریم علیہ السلام کے آبا و اجداد، حضور کے والد محترم، حضور کے دادا، حضور کے پردادا، پھر یہ سلسلہ حضرت ابراہیم تک، اللہ اکبر، یہ سارے کے سارے پکے مسلمان. حضور کی والدہ، حضور کی نانی، پر نانی، اوپر تک چلے جائیں، یہ سارے کے سارے پکے مومن اور مسلمان. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد اس بارے میں بہت بڑی دلیل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر دعا بھی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا اغفر لی ولی والدیا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اگر حضرت ابراہیم کے والدین معاذ اللہ مشرک ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا نہیں کرتے، کیونکہ مشرک کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابراہیم کا دعا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین پکے مومن اور پکے مسلمان، تو ماننا پڑے گا کہ ان کے والد کا نام طارق تھا اور وہ پکے مومن اور پکے مسلمان تھے۔ یہاں تک یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب آگے بڑھتا ہوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل میں ہوئی، اور نمرود مردود کے عہد سلطنت میں ہوئی۔ بعض مفسرین جو پرانے ہیں انہوں نے کہا کہ اب بابل کو بابلین کہا جاتا ہے۔ اب آج کے دور میں اس بابل کو کیا جاتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش نمرود کے عہد سلطنت میں ہوئی۔ اب یہ بات سارے لوگ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے کہ جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی، دو مسلمان بادشاہ، دو کافر بادشاہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت پوری دنیا پر، حضرت سکندر ذوالقرنین حکومت پوری دنیا پر، کافروں میں نمرود حکومت پوری دنیا پر، بخت نصر حکومت پوری دنیا پر۔ تو یہ چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی، پانچواں اور چھٹا کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ جس کی حکومت پوری دنیا پر ہو۔ تو یہ بادشاہ ایسے گزرے کہ جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی۔ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پہلا بادشاہ ہے نمرود، کیا چیزیں اس نے شروع کی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تاج اس نے پہنا، جو بادشاہ لوگ بعد میں تاج پہننے لگ گئے، سب سے پہلے تاج کو رواج نمرود نے دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مشیروں نے، وزیروں نے اس کو کہا کہ جب آپ اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اپنی شکل پہ بدھ بنوائیں، اور بدھ بنانے کے بعد دور دراز علاقوں میں اس کو بھیج دیں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ تمہارا خدا ہے اور تم نے اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو نمرود نے بالکل ایسا ہی کیا، اپنی شکل پہ اس نے بدھ بنوائے اور پوری زمروئے زمین پر بتوں کو پھیلایا گیا، مختلف جگہوں پر لگایا گیا، اور لوگ معاذ اللہ نمرود کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ ہر طرف شرک ہی شرک تھا اور نمرود کو لوگ خدا سمجھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب اپنے نیک بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے ہوتا کیا ہے اس پر بھی ذرا ہم نظر کرتے ہیں۔ نمرود ایک رات حالت نیند میں خواب دیکھتا ہے کہ آسمان سے ایک نوری تار، آسمان پر ایک نوری تارا چمکا۔ اس نوری تارے کی چمک حیران کن تھی۔ پھر خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ نوری تارا زمین پر آ گیا، اور جب زمین پہ آیا تو اس کی روشنی پوری زمین پر پھیل گئی۔ اب یاد رکھو کہ یہ جتنے حکمران ہوتے ہیں یہ اقتدار کے معاملے میں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، انہیں عوام کی رعایا کی کوئی فکر نہیں ہوتی جتنی فکر انہیں اپنے اقتدار کی ہوتی ہے، اور ان کی تھنکنگ، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے سب کچھ چلا جائے لیکن اقتدار ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ تو اگر ایسا کوئی خواب دیکھتے ہیں تو یہ جو خواب کی تعبیر کے ماہرین ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو۔ تو نمرود نے جب یہ خواب دیکھا ہڑبڑا کر کے اٹھ بیٹھا، اور اس نے کاہنوں کو، نجومیوں کو، تعبیر رویا کے ماہرین جتنے تھے سب کو طلب کر لیا۔ سب آ گئے اور سب سے کہنے لگا، سنو کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک تارا زمین کی طرف آیا اور اس کی روشنی پوری زمین پر پھیل گئی، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ سارے لوگوں نے تھوڑا وقت مانگا اور سب سر جوڑ کر کے بیٹھے، کاہن بھی تھے، نجومی بھی تھے اور تعبیر رویا کے ماہرین بھی تھے، یعنی خواب کی تعبیر کے ماہرین، سب سر جوڑ کر کے بیٹھے اور تھوڑی دیر بعد کہنے لگے، اے بادشاہ وقت، اس خواب کی تعبیر اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں تو سچ یہ ہے کہ ان قریب آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، بس وہ بچہ پیدا ہو گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کا اقتدار گیا، یہ سارا کر و فر ختم، یہ ساری اکڑ ختم، یہ ساری رونت ختم، یہ سارا اقتدار ختم، یہ ساری چمک دمک ختم ہو جائے گی. نمرود کہنے لگا یہ بتاؤ کہ وہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ کہا اسی سال پیدا ہوگا. نمرود کہنے لگا اگر میں اس بچے کو پیدا نہ ہونے دوں تو؟ اب سب نے پوچھا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا باقاعدہ اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی بھی شوہر اپنے بیوی کے قریب نہیں جائے گا، بیوی شوہر کے قریب نہیں جائے گی، اور جاسوسی کا ایک مربوط نظام قائم کر کے جاسوسی نیٹورک کو پھیلا دو، اور سارے لوگوں کو اس کام پہ لگا دو کہ وہ دیکھیں کہ ہماری سلطنت کے اندر کتنی عورتیں حاملہ ہیں، جتنی عورتیں حاملہ ہیں ان پہ نظر کی جائے، اور آج جتنے بچے پیدا ہوئے ان پہ نظر کی جائے، اگر لڑکیاں پیدا ہوئی ہوں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، اور لڑکے پیدا ہوئے ہوں تو انہیں ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیا جائے. باقاعدہ نیٹورک قائم ہوا، پوری انتظامی اسٹیٹ، پوری انتظامی مشینری اسی کام پہ لگ گئی. اور پھر آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ نمرود یہ چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہو. حضرت ابراہیم کی پیدائش کو روکنے کے لیے نمرود نے 100,000 بچوں کو ذبح کیا، 100,000 بچے. بعض مفسرین نے 40,000 کہے، بعض نے 70,000 کہے، اور بعض نے کہا کہ 100,000 بچے جو ہے وہ ان کے ماں باپ کے سامنے ذبح کر دیے گئے. لیکن مسلمانوں یاد رکھو کہ تقدیرات الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ کام ہو جایا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے، حالانکہ یہ پوری انتظامی مشینری اس کام پہ لگی ہوئی ہے، اپنے نیک بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے، اس دنیا میں تشریف لے آئے، سارے نجومی کاہن سب سر جوڑ کے بیٹھے، اور نمرود سے کہنے لگے کہ جس بچے کی پیدائش کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، جو خواب آپ نے دیکھا تھا، ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ وہ بچہ اپنی ماں کے شکم میں اقدس میں آ چکا ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے. اللہ اکبر. مفسرین اور اہل علم فرماتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی عمر شریفہ کم تھی، اس لیے پریگنسی کا پتہ نہیں چلتا تھا، وہ حاملہ ہیں پتہ نہیں چلتا تھا. اب یہ دن گزرتے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کو فکر لاحق کہ اگر اس کا پتہ چل گیا، اور اگر اس کا پتہ چل گیا اور میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر اس کا علم سب کو ہو گیا، تو جس طریقے سے دوسرے بچوں کے ساتھ معاملات کیے گئے بالکل ایسے ہی میرے بچے کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا. اللہ اکبر. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طاقت، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنی والدہ محترمہ کے شکم اقدس میں، ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. پھر وہ وقت آ گیا کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو ڈیلیور کرتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم نے، مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی دور میں انہوں نے ایک جگہ پر تہخانہ قائم کیا ہوا تھا، تہخانہ تعمیر کیا، اور اس کی قبر صرف اپنی اہلیہ کو دی تھی، اور ان سے فرمایا تھا کہ کبھی اگر کوئی مشکل پیش آ جائے کہ جس میں جان بچانے کی نوبت تک آ جائے، تو تہخانہ میں نے اس جگہ پر بنایا ہے، یہ اس طریقے سے کھلتا ہے، اس طریقے سے بند ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے جب وہ وقت آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ اس تہخانے میں جو ایک خاص مقام پہ بنایا تھا، اس میں آپ تشریف لے آئیں. اب یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت میں ایک عورت کو دو چار عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج مشکلات بڑی سر پہ آن چکی ہیں کہ پوری انتظامی مشینری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کی دشمن ہے، اور کوئی بچہ نہ پیدا ہونے پائے، پوری انتظامی اور خفیہ ایجنسیز سب اسی پر لگی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کی والدہ محترمہ تہخانے میں آئی، اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، اس دنیا میں تشریف لے آئے. اب دیکھو بچے ہمارے بھی پیدا ہوئے، ہم نے بھی اپنے بچے دیکھے، اور انسان کی فطرت کہ جب اپنے بچے، ایک مسلمان کی فطرت بچے کو دیکھتا ہے، اس کو چومتا ہے، اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری اتنی محبت، ہم چومتے ہیں، پیدا ہوا سینے سے لگاتے ہیں. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ تو صحیح، حضرت ابراہیم کی والدہ کی یہاں جو شہزادے تشریف لائے، وہ عام بچے نہیں ہیں، وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اچھا، نبوت کی خوبصورتی اور نبوت کی وجاہت بے شک یہ اپنی جگہ پر، لیکن ایمان سے تو بتاؤ جس نبی کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہو اس نبی کے انوار و تجلیات کا کیا عالم ہوگا، خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، رانائی کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے جب شہزادے کو دیکھا، وہ چہرہ تو چاند، سو چاند کیا، لاکھ چاند جمع کر دو تو حضرت ابراہیم کے حسن کا مقابلہ نہ کر سکے. حضرت ابراہیم کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں اور حضرت ابراہیم کو اپنا دودھ پلاتی ہیں، لیکن فکر مند ہیں اگر مجھے جانے میں دیر ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ کہیں کسی کو خبر نہ ہو جائے کہ یہ متلی کہاں چلی گئی، یہ شافی کہاں چلی گئی، ہمارے گھر سے یہ گئی تو ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی، اور کہیں جاسوسی شروع نہ ہو جائے، پھر جاسوس یہاں تک پہنچے اور میرے بچے کو میرے سامنے ذبح نہ کر دیے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ اٹھی، کون چھوڑتا ہے اپنے بچے کو، مجھے بتاؤ تو صحیح. حضرت ابراہیم کی والدہ محترمہ نے اس طے خانے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہے تنہا چھوڑ دیا اور طے خانے کا منہ بند کیا اور واپس اپنے گھر کی طرف آ گئی. ماں ماں ہوتی ہے، اس کو نیند نہ آئے، اس کو چین نہ آئے جب تک کہ اولاد کو نہ دیکھ لے. کروٹیں بدل رہی ہیں، اولاد کا خیال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ دوسرے دن آتی ہیں، طے خانے میں پہنچتی ہیں، حضرت ابراہیم کو اپنی گود میں لیتی ہیں تو حیران ہو گئی کہ ابراہیم کبھی اس انگلی کو چوستے ہیں، کبھی اس انگلی کو چوستے ہیں، کبھی اس انگلی کو چوستے ہیں، کبھی اس انگلی کو چوستے ہیں. ماں سوچنے لگ گئی، عموماً بچہ تو انگوٹھے کو چوستا ہے، ابراہیم انگلی کو کیوں چوستے ہیں؟ ننے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس انگلی کو دبایا تو حیران ہو گئی، اس میں سے تو میٹھا پانی نکل رہا ہے، اس کو دباتی ہیں تو اس میں سے دودھ نکل رہا ہے، اس کو دباتی ہیں اس میں سے شہد نکل رہا ہے، اس کو دباتی ہیں اس میں سے خالص مکھن نکل رہا ہے. اللہ اکبر. یہ رب کا انتظام ہے، ابراہیم دنیا میں نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ابراہیم دنیا میں جائے گا اور دین کا کام کرے گا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب کتنا بڑے ہوتے، ایک مہینے کے اندر آپ سن کے حیران ہوں گے. بعض اہل علم نے لکھا جتنا ہمارا بچہ ایک سال میں بڑا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم ایک مہینے میں بڑے ہوئے. ایک مہینے میں حضرت ابراہیم سے کام لینا ہے رب کو. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اس طے خانے میں کتنا عرصہ رہے، بعض نے کہا کہ 13 سال رہے، بعض نے کہا کہ 17 سال رہے، اب اس میں اختلاف ہے، اس اختلاف کو ایک طرف رکھتے ہیں. اب حضرت ابراہیم طے خانے سے باہر آتے ہیں، اللہ اکبر، ہر چیز کو دیکھا، ہر علاقے کو دیکھا، اپنے علاقے کو دیکھا، ہر گلی کو دیکھا، کفر ہی کفر، شرک ہی شرک. حیران ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے ہیں اور پھر اس کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانیوں کو رگڑتے ہیں. حضرت ابراہیم حیران طے خانے سے باہر آئے، کہتے ہیں کہ آزر جو حضرت ابراہیم کا چچا تھا، یہ بہت اچھے بت بناتا تھا. کہتے ہیں بت بنانے میں یہ اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، بہت خوبصورت یہ بت بناتا تھا. حضرت ابراہیم سے آزر کہنے لگا، ابراہیم دیکھو میرے بت بازار میں بہت بڑی قیمت میں بکتے ہیں، تم ایسا کرو کہ یہ بتوں کی سپلائی شروع کرو، تم بتوں کو بیچو گے. حضرت ابراہیم تیار ہو گئے. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم کو مورتیاں دے دیتا، حضرت ابراہیم کیا کرتے، ان کی ٹانگوں میں رسی باندھتے، گلے میں رسی باندھتے، گھسیٹتے ہوئے لے جاتے محلے سے، گلیوں سے، اور کہتے اس کو ہے کوئی اس کو خریدنے والا، ہے کوئی اسے خریدے گا. لوگ حیران ہوتے، یہ ان کے خداؤں کو ان کے سامنے ذلیل کر رہے. وہ بے وقوف سمجھتے کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ بچے ہیں، شاید اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں. کبھی دریا کے پاس پانی پینے کے لیے بیٹھتے، وہ بورتیوں کی گردنیں پکڑ کے ڈبو دیتے، لو خبیص ہو، تمہیں بھی پیاس لگی ہوگی، پیو تم بھی پانی. لوگ سمجھتے کہ بچے ہیں شاید ایسا کر رہے ہیں، لیکن یہ حضرت ابراہیم کی تبلیغ کا انداز، حضرت ابراہیم کی نظر بالکل ایک ایک چیز پر. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دور میں ہوتا کیا تھا کہ وہ کافر اور مشرک، ان کا ایک دن آتا خوشی کا، یوں سمجھ لو کہ عید کا دن آتا، وہ عید کے دن منانے دوسرے شہر میں جاتے، ساری عیاشیوں کا سامان، عورتیں، لڑکیاں، گانے والی، سب شراب وغیرہ سب. اور اس سے پہلے کرتے کیا، اس سے پہلے کرتے یہ کہ گھر میں بہت اچھے کھانے بناتے. کھانے بنانے کے بعد، جیسے ہم یوں کہیں کہ چاند رات، دوسرے دن، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ کھانے لاتے، ان کا بہت بڑا عبادت خانہ، اور اس میں کھانے یہ رکھ دیتے. اپنی مورتیوں کے سامنے اور رکھنے کے بعد یہ چلے جاتے، دوسرے دن رات کے وقت عید منا کے عیاشیاں کر کے واپس آتے اور ان کھانوں کو بطور تبرک کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزوں کو بالکل نوٹ کیا ہوا، ایک ایک چیز کو مارک کیا ہوا کہ کہاں پر کیا کام کرنا ہے، کہاں پہ کیا کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اب وہ دن آ گیا کہ جب لوگوں نے کھانے بنا لی اور لوگ جانے لگے اپنی خوشی منانے کے لیے، اپنی عید منانے کے لیے کہ وہاں جائیں گے اور عیاشیاں ہم کریں گے، تو کچھ لوگ کہنے لگے ابراہیم تم چلو ہمارے ساتھ اور دیکھو کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں کتنی آسانیاں اور کتنی عیاشیاں، چلو تو صحیح ہمارے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ قوم ستاروں کے علوم کی بہت معتقد تھی۔ حضرت ابراہیم نے ستاروں کی طرف، آسمان کی طرف نگاہ کی، رات کا وقت تھا، فرمانے لگے انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ اب زندگی میں بندہ کبھی نہ کبھی تو بیمار ہوتا ہی ہے، حضرت ابراہیم نے مانا لیا دور کا، وہ سمجھے قریب کا۔ انہوں نے کہا کہ شاید کسی پھیلنے والی بیماری میں معاذ اللہ یہ مبتلا ہونے والے، اور وہ لوگ بیماری سے بہت ڈرتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہاں پر رہیں، اپنا علاج کراتے رہیں، ہم جاتے ہیں۔ سب کے سب جانے لگ گئے، آخری میں رہ گئے کچھ بڈھے ٹھڈے۔ کہنے لگے ابراہیم چلو ہمارے ساتھ، جب بوڑھے کے منہ میں دانت نہ ہو کس طریقے سے آواز آتی ہے، چلو ہمارے ساتھ، دیکھو کتنے مزے اور کتنی عیاشیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم بالکل جوان خوبصورت، حضرت ابراہیم فرمانے لگے جاؤ، واپس جب آؤ گے نا تو دیکھنا میں تمہارے خداؤں کا کیا حال کر کے رکھ دوں گا۔ جاؤ، جو تم کرتے ہو، جس کے لیے جا رہے ہو، جو کام کرنا چاہتے ہو کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، تم جا رہے ہو اور تم ضرور ادھر جاؤ گے، جب تم واپس آؤ گے تو دیکھنا میں تمہارے خداؤں کا کیا حال کروں گا۔ اب یہ جو حضرت ابراہیم نے بات کی نا، یہ کچھ بوڑھوں نے سن لی، چلے گئے۔ اب علاقہ بالکل خالی، اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، بڑا سا ہتوڑا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور چلے گئے عبادت خانے، بہت بڑا عبادت خانہ۔ حیران ہو گئے کہ جتنے ان کے مسائل اتنے ان کے خدا، روٹی دینے والا خدا الگ، چاول دینے والا خدا الگ، آٹا دینے والا خدا الگ، سبزی دینے والا خدا الگ، بیٹا دینے والا خدا الگ، بیٹی دینے والا خدا الگ۔ حضرت ابراہیم سب کو دیکھ رہے اور دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت، بہت بڑا بت، یہ ایک جگہ پر عبادت خانے میں، اور ہیبت ڈالنے کے لیے اس بت کو اس جگہ پہ رکھا گیا تاکہ کوئی بھی بندہ آئے تو اس کے دل کے اوپر ہیبت پیدا ہو جائے۔ میں نے گرودواروں کو بھی دیکھا، میں نے ہندوؤں کے مندروں کو بھی دیکھا، میں نے چرچ کو بھی دیکھا، اور یہ جو سری لنکا میں جو ٹیمپل، یہ وہ گنجا سا جو بیٹھا ہوتا ہے، اس کی بھی میں نے شکل دیکھی، لیکن ان کے جتنے میں نے عبادت گاہیں دیکھی ان کو صاف ستھرا دیکھا، بالکل کلین دیکھا۔ لیکن اپنے کراچی کا حال دیکھتا ہوں، ہم جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں، جسے ہم مسجد کہتے ہیں، سارا کچرا ہم ادھر ہی نکال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو بھی اتنا شعور نہیں کہ مسجد میں جھاڑو دینے کا کتنا فائدہ ہے، چلو ہم خود اس کی صفائی کر دیں، کوئی صفائی کرنے کے لیے تیار نہیں، چلو یہ صف یہاں پر ہوا سے اڑ کے ٹیڑھی ہو گئی ہے، اس کو ہم سیدھی کر دیتے ہیں، کوئی تیار نہیں۔ لیکن ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو صفائی کا ایک معیار ہے، مسلمانوں نہیں، ہم نے اپنی مسجدوں کو صاف رکھنا ہے، ہم نے اپنی عبادت گاہوں کو صاف رکھنا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی فضا کو پیدا کرنا ہے کہ لوگوں کا دل لگے عبادت کے اندر، لوگوں کو مزہ آئے عبادت کے اندر۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کم ہوئی تھی، لیکن جب سے لوگ باہر جانے لگے اور واپس آنے لگے، اب دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہاں مساجد ایسی ہونی چاہیے۔ جیسے میں افریقہ کی بات آپ کو بتاؤں کہ باقاعدہ ہینڈ واش رکھے ہوئے، واش روم بالکل کلین، بالکل صاف، اور ٹوولز لگے ہوئے سمجھانے کے لیے، جو ہماری زبان ہے توال لگے ہوئے، لوگ ہینڈ واش سے ہاتھ دھوتے ہیں اور صابن وغیرہ سے منہ دھوتے ہیں، اطمینان سے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد بالکل شیشے اور کنگے وغیرہ رکھے ہوئے سب رکھتے ہیں، سب استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جتنی الماریاں ہیں اس میں جبے ٹنگے ہوئے، آپ جس سائز کے آپ کی باڈی ہے اس حساب سے آپ جبہ نکالتے ہیں اور اس کو پہنتے ہیں، اور اطمینان کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں. نماز ادا کرنے کے بعد واپس آپ ڈسپلین دیکھیں کہ واپس جبوں کو ہینگر میں لگاتے ہیں، اسی جگہ پہ رکھتے ہیں، توال جتنے ہوتے ہیں فوراً درست کر دیے جاتے ہیں، صابن جہاں جہاں پر ہوتی ہے فوراً درست کر دی جاتی ہے. کیا یہ چیز کبھی کراچی میں ہو سکتی ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ یہاں تو پانی کے مگے زنجیروں سے بندے ہوئے، یہاں تو واش روم کے نل تک توڑ کے لوگ لے جاتے ہیں. حیران کن بات ہے. میں سوچتا ہوں کہ یہ قوم سدھرے گی کب، اور ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک تہذیب ہے، ایک انداز ہے، ایک اخلاقیات ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور پھر بھی ہم نعرے لگاتے ہیں ہم تو بہت کامیاب مسلمان ہیں، بہت اچھے مسلمان ہیں. تو یہ سب دنیا کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہم آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں. تو کراچی کے مسلمانوں، ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی بھی تربیت کرنی ہوگی، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہوگی. مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ عبادت گاہوں سے تو دنیا میں کہیں چپلے چوری نہیں ہوتی، ہماری مسجدوں سے چپلے غائب، ہماری مسجدوں سے جوتے غائب. اور حیران کن بات کہ میں نے ماہ رمضان میں دبئی کے اندر دیکھا، دبئی کی لوگ تعریفیں کرتے ہیں روزے کے وقت، بوریوں کی مسجد بہت مشہور مسجد ہے جو ڈیرا کے اندر ہے دبئی میں، رمضان شریف میں آپ چلے جائیں، چپلیں باقاعدہ جس طرح ہم سائیکل باندھتے ہیں نا زنجیر کے ساتھ اور لاک لگاتے ہیں، چپلیں بالکل اسی طریقے کی بنی ہوئی. وہ تو میرے پاس اس وقت کیمرہ نہیں تھا، میں موبائل سے کھینچتا اور فیس بک پہ ڈالتا کہ ہم پاکستانی آگے نہیں ہیں، یہ دبئی والے بھی آگے ہیں. تو یہ تو ہمارا حال، دنیا ہستی ہے ہم پر اور دنیا ہمارا تمسکر اور ہمارا مذاق اڑاتی ہے. لوگوں، ہم نے بدلنا ہوگا، اپنی عبادت گاہوں کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا. اور یہ صرف مسجد کی ذمہ داری نہیں کہ کوئی پنکھا خراب ہو جائے تو مسجد درست کرے، ہم بھی 150 روپیہ لگا کر کیا کیپیسٹر ڈال کے پنکھا ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیا اچھا سا میٹ ہم اس وضو خانے کے اندر نہیں بچھا سکتے؟ یہ سارا کام کمیٹی کرے، یہ سارا کام مسجد کی انتظامیہ کرے؟ میں کہتا ہوں نہیں، ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی اپنی مسجدوں کے نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے شہر کے نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنی مارکیٹس کے نظام کو ہم نے ٹھیک کرنا ہوگا. تو دنیا بھر کے عبادت خانوں کے اندر وہ عبادت گاہیں اپنی بڑی صاف ستھری اور کلین رکھتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس بت گدے کے اندر، اور پھر میں یہ آپ کو یہ بھی بتاؤں ایک بڑی کمال کی چیز، کہ بعض عبادت گاہیں دنیا میں ایسی بھی ہیں کہ جس میں بت ہوا میں معلق ہے. اب ایک نیا آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ بت ہوا میں معلق، نہ نیچے گرتا ہے نہ ادھر گرتا ہے، یہ ہوا میں کیوں ہے؟ اب وہ بت بنایا ہوا لوہے کا، ادھر بھی میگنیٹ دیوار کے اندر، ادھر بھی میگنیٹ کی پلیٹ، نیچے بھی میگنیٹ، اوپر بھی میگنیٹ، سامنے بھی میگنیٹ. اب وہ ادھر کھینچ رہا ہے، وہ ادھر کھینچ رہا ہے، وہ ادھر، وہ ادھر. اب یہ بت ہوا میں معلق ہے، یعنی ایک دیوار آپ گرا دیں تو بت دھڑم سے گر جائے. تو یہ بھی وہ لوگ تماشا کرتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے. لیکن میں سچ بتاؤں مسلمانوں، لاکھ باتوں کی ایک بات کہ کسی بت کے اندر تم کتنا ہی اونچا بنا لو، وہ ہیبت نہیں ہے جو اللہ نے کعبہ شریف کے اندر رکھی ہے. دور سے زندگی میں پہلی بار، دور سے جس وقت پہلی نظر کعبہ شریف پر پڑتی ہے، خدا کی قسم یہ دل وجود کے اندر ہلنے لگ جاتا ہے، خود و خود ہلنے لگ جاتا ہے. حالانکہ چار دیواری ہے، اوپر کالا کپڑا چڑھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ہیبت رکھی ہے، اللہ نے اس کی ایک ہیبت رکھی ہے کہ خوف دل پہ طاری ہو جاتا ہے. اور پھر عجیب نظام میں دیکھتا ہوں، ادھر مکے جاؤ تو دل خوف سے دہلتا ہے، ادھر گنبد خضرا دیکھو تو دل خوشی سے مچلتا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو یہ بھی معاملات ہیں اس دنیا کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت گدے میں، دیکھا جتنے مسائل اتنے خدا، اور سب سے بڑا بت ان کا سامنے موجود. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا ہتھوڑا، اور ہتھوڑا اٹھانے کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹائی شروع کر دی. حضرت ابراہیم نے کسی کا سر اڑا دیا، کسی کا ہاتھ اڑا دیا، کسی کا ایک ٹانگ اڑا دی، کسی کو بالکل چکنا چور کر دیا. یہ ساری ٹھیک ٹھاک پٹائی لگانے کے بعد، سب کو توڑنے کے بعد، کام کیا کیا؟ اس بڑے بت کو نہیں توڑا، بلکہ یہ ہتھوڑا اٹھایا، اس کے شولڈر پر ہینگ کیا، کندھے پہ ٹنگا دیا، واپس آ گئے سارا کام کرنے کے بعد جس کے انتظار میں تھے. اب قوم آئی عید منا کے، چلو کھانے کھائیں، وہ تو اب تبرک بن چکے ہوں گے، جیسے ہی عبادت گدے میں داخل ہوئے، عبادت خانے میں داخل ہوئے، وہ تو سارے بت تبرک بن چکے، سب ملیا میٹ، کسی کی ٹانگ غائب، کسی کا ہاتھ غائب، کسی کا سر غائب، کوئی بالکل چکنا چور۔ سارے لوگ حیران، ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، وہ تو سر پکڑ کے سب رونے لگ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے خداؤں کی پٹائی کس نے کی؟ کس نے مارا؟ اب دیکھتے بڑے بت کی طرف تو اس کے کندھے پہ ہتھوڑا، عقل تو یہی کہتی کہ لگتا ہے یہ کام اس کا ہے، ہم جب پجاری یہاں سے نکلے اس نے ٹھکائی کر دی سب کی، کندھے پر اس کی ہتھوڑا ہے، یہ کام اس کا ہے۔ لیکن ان کی عقل ایک طرف یہ کہتی، ہنستے بھی اور روتے بھی، عجیب معاملہ۔ تو وہ بوڑھے کہ جو آخری میں جا رہے تھے، جنہوں نے بات سنی تھی حضرت ابراہیم کی، کہنے لگے یہ کام تو آزر کے بھتیجے ابراہیم کا لگتا ہے، ابراہیم نے کام کیا ہوگا یہ، کیونکہ جب ہم جا رہے تھے تو اس نے کہا تھا جا تو رہے ہو، جب واپس آؤ گے تو دیکھنا میں تمہارے خداؤں کا کیا حال کروں گا، ابراہیم کا کام ہے۔ بات ہائی لیول تک پہنچی، نمرود بھی آ گیا، سب آ گئے، بلاؤ ابراہیم کو، ابراہیم کہاں ہے؟ اچھا نمرود کے دربار کا طریقہ یہ کہ جو بھی آتا نمرود کو سجدہ کرتا، حضرت ابراہیم نے کوئی رعایت نہیں کی، سجدہ نہیں کیا، اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا ابراہیم، اب سب پورا مجمع حضرت ابراہیم کی طرف، سب توجہ اور نگاہوں کا مرکز حضرت ابراہیم۔ نمرود کہنے لگا ابراہیم یہ بتا، یہ کام کس نے کیا؟ یہ بتوں کی پٹائی کس نے کی؟ حضرت ابراہیم نے بڑے بت کی طرف نظر کی، فرمایا مجھے تو کام بڑے کا لگتا ہے، غصہ آ گیا ہوگا، میں اتنا بڑا بت، دال چاول کھاؤں تم قورمہ روٹی کھاؤ؟ اٹھا پٹائی کر دی، جا کے بیٹھ گیا، دیکھو اس کے کندھے پہ ہتھوڑا نہیں ہے، وہ سب کے سب گردن جھکائے ہوئے، رو بھی رہے اندر سے، ہنس بھی رہے، کریں تو کیا کریں، بات تو بالکل ٹھیک لگتی ہے، اسے غصہ آ گیا، مارا پیٹا، دیکھو بیٹھ گیا۔ اب جو ابراہیم کہلوانا چاہتے تھے نا بات، بالکل حضرت ابراہیم جس انداز سے چلے تھے اب بالکل وہی بات ان کی زبان پہ آ گئی، کہنے لگے ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ تو چل بھی نہیں سکتے، یہ تو پھر بھی نہیں سکتے، یہ تو اپنی پٹائی کرنے والے کا نام بھی نہیں بتا سکتے۔ حضرت ابراہیم نے کہا پھر تو لعنت ہے تم پر، ایسوں کو خدا مانتے ہو جو پٹائی کرنے والے کا نام تک نہیں بتا سکتے، ڈوب مرا بغیر، تو لعنت ہے تم پر۔ اب نمرود نے ایک بات نوٹ کر لی تھی، سب نے آتے ہی سجدہ کیا لیکن ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا، اب نمرود آیا اس بات کی طرف، کہنے لگا ابراہیم یہ بتاؤ سارے لوگوں نے مجھے سجدہ کیا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم نے جرت مندانہ انداز میں، یہ ہوتی ہے حق کی شان، ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا، حضرت ابراہیم نے کہا سنو نمرود میں صرف اپنے رب کو سجدہ کرتا، کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا۔ اچھا تمہارا رب کون ہے؟ نمرود کہنے لگا، کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ کہا اچھا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کیسے؟ جس کو پھانسی کی سزا دی جا چکی تھی اسے چھوڑ دیا، ایک جا رہا ہوگا راستے میں پکڑ کے ٹنگا دیا، کہنے لگا لو مارتا اور جلاتا تو میں بھی ہوں۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکا بے وقوف کہ مارنے سے مراد ہے روح کا نکالنا، زندہ کرنے سے مراد ہے وجود میں روح کا ڈالنا، وہ سمجھے نہیں سکا۔ لیکن اس کی بات لوگوں کو دھوکہ تو دے سکتی تھی کہ ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، تو نمرود نے بھی یہ کام کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا سن، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اب اگر تو دعوی خدائی کرتا ہے تو مغرب سے نکال دے، نکال مغرب سے۔ قرآن نے کہا فبوہیت الذی کفر، ہوش اڑ گئے اس کافر کے، اور کہنے لگا ابراہیم کو قید کر دو۔ اب ابراہیم کو سزا کیا دی جائے گی اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، حضرت ابراہیم قید کر دیے گئے، سزا کیا دی جائے؟ سب کہنے لگے اپنے خداؤں کی مدد کرو، مسلمانوں کا خدا اپنے بندوں کی مدد کرے اور یہ اپنے خدا کی مدد کریں، خداؤں کی مدد کرو۔ جلا دو ابراہیم کو آگ میں ڈال کر. ایک شخص نے یہ مشورہ دیا, کرت کا رہنے والا تھا وہ, اللہ نے اس کو یہ سزا دی ہے کہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا قیامت, جلا دو ابراہیم کو. ایک میدان منتخب کیا گیا, لکڑیاں ڈال دی گئی. یعنی آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ عورتوں نے منتیں مان لی, یہ کام ہوگا تو اتنی لکڑیاں, یہ کام ہوگا تو اتنی لکڑیاں, یہ کام ہوگا تو اتنی لکڑیاں, ایک ڈھیر لگ گیا. اب اس میں آگ لگائی گئی, آگ کے شولے آسمان سے باتیں کرتے, ایسا کوئی پرندہ اوپر سے گزرے اس کی لپیٹ میں آ جائے تو جل جائے. عورتیں اس کی روشنی کے اندر سوت کاتنے لگ گئیں. یعنی مفسرین کہتے ہیں کسی انسان کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ کبھی نہیں لگائی گئی. ابراہیم کو آگ میں ڈالو, اب آگ بہت بڑی, اب اس کے قریب جائے کون, کیا معاملہ ہوگا. شیطان آ گیا نمرود کے پاس. نمرود نے کہا تو کون؟ کہا تیرے لیے دعائیں کرتا ہوں, تیری چھپے چھپے مدد کرتا ہوں, سنا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے, کوئی آ گیا ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتا ہے, ہاں اس کو جلانے کے لیے آگ لگائی ہے, اب اس آگ میں اس کو ڈالے کیسے. اس نے دوزخ پر منجنیت بنی ہوئی دیکھی تھی, جیسے جھولے نما غلیل نما, اس طریقے سے ہلائیں گے اور اس طریقے سے پھینک دے. بنانے میں مدد کی, بن گئی ساری چیزیں. حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا, بٹھایا گیا. بٹھانے کے بعد اب اس کو جھولا دیا جا رہا ہے آگ میں پھینکنے کے لیے. اللہ اکبر, ادھر یہ مناظر کہ ساری مخلوق جمع کہ دیکھو نمرود کے دشمن کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے, ادھر فرشتے, حوریں, پرندے, اللہ کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہے. مولا اس زمین پر تیرا نام لینے والا ایک ابراہیم ہے. مولا اگر ابراہیم آگ میں جل گیا تو پھر اس زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. مولا ابراہیم کو بچا لے. بارش برسانے والا فرشتہ آ گیا, ابراہیم حکم دو تو بارش برسا کے آنکھ کو بالکل ٹھنڈا کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حکم نہیں دیا, فرمایا جس کے ساتھ, جس کی میں دین کی خدمت کر رہا ہوں, تبلیغ کر رہا ہوں, وہ میرے حال سے اچھی طریقے سے واقف ہے. ہوا چلانے والا فرشتہ آ گیا, ابراہیم اگر کہو تو ہوا چلا کے آگ ان پہ پھینک دوں. فرمایا کوئی حکم نہیں. حضرت جبریل امی آ گئے, حل کا حاجت ہو الا ربی کا یا ابراہیم, اللہ کی طرف اگر کوئی حاجت ہے تو مجھ سے بیان کرو. کہ جس سے بیان کرنی ہے وہ خوب جانتا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم اس منجنیق میں یا اس جھولے میں, حضرت ابراہیم کو جھولا دے کے پھینکا جانے لگا. حضرت ابراہیم ہوا سے آنکھ کی طرف, حوریں رونے لگ گئیں, فرشتے کہنے لگ گئے مولا یہ ابراہیم ہی تو ہے, اگر آگ میں جل گیا تو تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. فرمایا ابراہیم کو کچھ نہیں ہوگا, ابراہیم کی پہچانی میں ہم نے نور مصطفیٰ رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم آگ میں آئے, یا رسول اللہ سر, حضرت ابراہیم آگ کی طرف چلے, قلنا, رب فرماتا ہے ہم نے کہا, یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, اے آنکھ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم پر. حضرت ابراہیم آگ میں آئے, آنکھ ٹھنڈی, جل تو رہی ہے جلانے کی طاقت نہیں ہے. جبریل امین نے جنتی تخت بچھا دیا, قالین بچھا دیے گئے, سارے فرشتے آ گئے. حضرت ابراہیم بڑے شہانہ انداز میں تخت پہ رونق افروز ہے, فرشتے پنکھا جھل رہے ہیں حضرت ابراہیم پر. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں واللہ جو آگ میں مزہ آیا وہ مزہ ہی بے مثال تھا, وہ زندگی بے مثال, وہ لمحہ ہی بے مثال. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 دن تک رہے. اس آگ میں 40 دن کے بعد جب آنکھ سے باہر آئے, پیشانی مبارکہ پر پسینے کے چند قطرات تھے, اپنے مبارک رومال سے صاف کر رہے تھے, صاف کرتے ہوئے باہر آئے. آزر کہنے لگا ابراہیم واللہ تو جس کو رب کہتا ہے نا وہ بڑی عظمت والا, جس نے تجھے ایسی آنکھ سے بچا لیا, اب حضرت ابراہیم کی ہیبت پورے نمرودیوں پر، اب سب خوف کے مارے ابراہیم سے دور رہتے، سب ڈرتے حضرت ابراہیم سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہاں سے ہجرت کی، اور پھر آئیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نکاح فرماتے ہیں. حضرت ہاجرہ پھر آپ کو عطا ہوتی ہیں، پھر وہ سارے معاملات ایک بحث ہے. پھر حضرت ابراہیم کو قربانی کا حکم ملتا ہے، خواب دیکھتے ہیں قربانی کرو، اٹھتے ہیں تو اونٹ ذبح کر دیتے، قربانی کرو، اٹھتے ہیں تو بکرے ذبح کر دیتے، قربانی کرو. عرض کرتے ہیں کس کی قربانی کی جائے، کہا اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرو. حضرت اسماعیل کی عمر غالباً 13 سال کے لگ بھگ ہے. اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو غسل دو، سر میں تیل لگاؤ، آنکھوں میں سرما لگاؤ، آج ابراہیم کو بہت اہم کام پہ لے جانا ہے. تیار کیا گیا، ابراہیم تیار ہے. فرمایا چھری بھی دے دو، رسی بھی دے دو، کیا پتا کہ وہاں قربانی کی ضرورت پیش آ جائے. یہ سب لیتے ہیں، حضرت ابراہیم جا رہے ہیں، حضرت اسماعیل ننھے شہزادے ہیں. اب باپ بیٹوں کی جو گفتگو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، اور اس کے لیے کافی وقت چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، شیطان آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہاجرہ کے پاس، تم جانتی ہو کہ ابراہیم کہاں لے گئے اپنے بچے کو، وہ تو ذبح کرنے لے گئے. وہ کہنے لگی کیا ابراہیم جیسا باپ جو اولاد پہ اتنا شفیق و مہربان ہو اپنے بچے کو ذبح کرے گا، دفع ہو یہاں سے. انہوں نے شیطان کو دور کر دیا، شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آ گیا، انہوں نے دور کر دیا، ابراہیم کے پاس آ گیا، ابراہیم نے کنکریاں مار کے دور کر دیا. اب دونوں ایک جگہ پر پہنچ گئے. اب حضرت ابراہیم نے اپنا خواب پیش کیا، اے میرے بیٹے، قرآن نے اس کو بیان بھی کیا، میں رات کو دیکھتا ہوں کہ میں قربانی کر رہا ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہاری قربانی کروں، اب بتاؤ میرے شہزادے اس بارے میں تمہارا کیا حکم ہے. اللہ اکبر، سعادت مند شہزادے، وہ بھی تو اللہ کے نبی ہیں. عرض کرتے ہیں ابا جان، کر گزریے جس کا حکم آپ کو میرے رب نے دیا ہے. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں ابا جان، رسی باندھ لینا، آنکھ پہ پٹی باندھ لینا، گلے سے حلق سے ذبح نہ کرنا، گردن کی طرف سے ذبح کرنا، ہو سکتا ہے چہرہ دیکھ کے رحم آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو میں تڑپوں اور پھڑکوں اور میرے خون کے قطرے آپ کے لباس پہ لگ جائیں اور میں بے ادب کہلاؤں. اے میرے ابا جان، یہ سارا انتظام کر لینا. اللہ اکبر، سارا انتظام ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ نہ زمین کی طرف ہے، گردن اوپر کی طرف ہے. ابراہیم چھری کو تیز کرتے ہیں، چھری تیز کرنے کے بعد چھری کو اٹھاتے ہیں، چھری کو گردن پہ رکھنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل، جاؤ جنت سے ایک مینڈا لے لو اور جاؤ اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکالو اور اس مینڈے کو لٹا دو تاکہ ہم ابراہیم اور اسماعیل کو ثواب عطا فرما دیں. یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، ابراہیم چھری رکھتے ہیں گردن پہ، چلاتے ہیں، چھری چل نہیں رہی، چھری کو اٹھاتے ہیں، نوک رکھتے ہیں، مارتے ہیں دوسرے ہاتھ سے، چھری ہے کہ اندر جانے رہی. غصہ آتا ہے ابراہیم کو، چھری اٹھا کے جب پھینکتے ہیں، پتھر پہ لگتی ہے تو پتھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. پھر چھری سے پوچھتے ہیں، چھری یہ بتا تو اسماعیل کی گردن کو کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ چھری کہنے لگی ابراہیم یہ بتاؤ، آگ نے تمہیں جلایا کیوں نہیں؟ یہ بتا. اب دیکھو اللہ کے نبی کے ہاتھ لگ گئے چھری کی گفتگو. اللہ اکبر، حیران ہوتی ہے میری عقل، چھری کو یہ کیسے پتا چل گئے ابراہیم آگ میں ڈالے گئے. چھری کہنے لگی ابراہیم بتاؤ، آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ آگ کا کام تو جلانا ہے. کہ اللہ نے آگ کو حکم دیا تھا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پہ. کہ اللہ نے آگ کو ایک بار حکم دیا اور مجھے 70 بار فرمایا ہے چھری، خبردار اسماعیل کی گردن کو نہ کاٹنا، خبردار اسماعیل کی گردن کو نہ کاٹنا. اللہ اکبر. وہ مینڈا آتا ہے اور یہاں سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو چھری کے نیچے سے جبریل نکالتے ہیں، مینڈے کو لٹاتے ہیں، مینڈا ذبح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم جو خواب تجھے دکھایا گیا تو نے تو اس خواب کو پورا کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ شان اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی ہے، حضرت اسماعیل کی ہے. تو لوگوں، قربانی بہت ساری چیزیں ہمیں سکھاتی ہے، بہت ساری باتیں ہمیں سکھاتی ہے. وقت بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. خدا کے لیے قربانی کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، گوشت کی لالچ کے لیے قربانی نہیں کرو. ایک بات، مقابلے کے لیے قربانی نہیں کرو. وہ 10 لاکھ کا لے کے آئے تو تم 20 لاکھ کا، وہ 20 لاکھ کا لے کے آئے تو تم 30 لاکھ کا. اس مقابلے کے لیے قربانی نہیں کرو، اخلاص اللہیت کے ساتھ قربانی کرو خدا کے لیے. اور جب قربانی کرو، اپنے پاس گوشت بہت تھوڑا کم رکھو، یہ سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دو، مسکینوں میں تقسیم کر دو. ہم اور آپ تو روز گوشت کھاتے ہیں، غریب بیچارہ ہفتے میں ایک بار گوشت کھاتا ہے، وہ کھا لے گا تو آپ کو جو ہے وہ ضرور دعاؤں سے نوازے گا، تو خدا کے لیے یہ کام بھی ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب دو اعلانات سماعت فرما لیں، ایک تو یہ کہ اس مسجد میں عید کی نماز ٹھیک 6:45 ادا کی جائے، اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ جو ہفتہ آئے گا نیکسٹ ہفتہ انشاءاللہ تعالی اس میں شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ منعقد کریں گے مسجد میں، اور میری کوشش ہے ساتھیوں کی کہ ہم کراچی بھر کے سارے علماء کرام کو وہاں پر جمع کریں انشاءاللہ تبارک، آپ دعا کریں، یہ کام میں نے شروع کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی آج کی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔